أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی کرنا اس تخت کی طرح ہے جو کہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لایا ہو اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ بے انصاف کرنے والوں کو راہ نہیں دکھاتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے بہت ہی اونچے اور بڑے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتے ہیں. کس بات کی خوشخبری سناتے ہیں؟ اپنی مہربانی کی کہ ان پر خاص رحم کیا جائے گا، اور اپنی خوشنودی کی کہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کا اعلان فرمائیں گے. وجنات لہم، اور ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ فیہا نعیم مقیم، وہ باغ ایسے ہوں گے کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھی. بے شک اللہ کے نزدیک بڑا ہی اجر ہے. اے مومنو، مت بناؤ تم اپنے باپوں کو یعنی باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست یعنی جگری دوست مت بناؤ. کون؟ استحب الکفر علی الایمان، جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یعنی وہ کافر ہیں اور تم ان سے سچی پکی دوستی کرو، یہ ہو نہیں سکتا. ومن یتولہم منکم، اور جو بھی ان سے رفاقت اور دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، یا عورتوں کے لیے تمہارے شوہر، زوج کے لیے دونوں آتا ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، اور وہ عشیرتکم، اسی طرح تمہارا خاندان اور وہ مال جس کو تم نے محنت کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور وہ تجارت کہ جس کے نکاسی اور جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ مکانات جو تم کو پسند ہے. اگر یہ ساری باتیں کیا ہے, احب الیکم من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تم کو محبوب ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ زیادہ محبوب ہے, تو فتربصوا, تو ایسی صورت میں انتظار کرو, اس بات کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. اور اللہ تعالیٰ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں دیا کرتے ہیں. یہ ان آیت کا ترجمہ ہے. پہلی والی آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ عرض کی جا چکی تھی, لیکن اسی کے ساتھ کچھ باتیں باقی ہیں جس کا میں تذکرہ بھی کر دیتا ہوں. مسجد کی آبادی کا مفہوم جو ہے ذکر کر دیا ہے. مسجد کی آباد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو ایک تو اس کا ڈھانچہ تیار کیا جائے, عمارت بنائی جائے, یہ بھی آباد کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ مسجد آباد تو ہے یعنی بن تو گئی ہے, لیکن اس کو پھر آباد رکھنا بھی تو ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا رنگ روغن ہے, اس کی صفائی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بھی مسجد کی آبادی میں ہے. اور تیسری اصل آبادی یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے یعنی اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, نماز سے. یہ حقیقت میں نہ کیا ہے, نماز کی آبادی ہے. اور ان تینوں چیز کی آبادی کرنے والوں کو وہ آباد کرنے والے بھی کہیں گے. لیکن اس میں فرق اتنا تھا کہ اگر مسجد کی صرف تعمیر کرنا ہے تو تعمیر کے لیے بتایا جا چکا تھا, کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو, غیر مسلم سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں. غیر مسلم بھی اگر کام کرے گا تو کوئی حرج نہیں, جیسے اس کا کام ہی عمارت بنانے کا تو وہ عمارت بنائے گا, آپ اس کو مزدوری دے دیں گے. اور اگر آپ سے محبت ہے, دوستی ہے, اور اگر وہ ویسے ہی مدد کرتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہوا آئندہ کہ وہ مسجد پر قبضہ کرے گا یا احسان جتائے گا یا یہ کہ بعد میں چل کر اور کوئی بات کرے گا, ایسی صورت میں تو اس سے مدد لینا جائز نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی ہندو بھی, کوئی غیر مسلم بھی, یہودی ہو, نصرانی ہو, وہ بھی جو ہے اگر مسجد بنا دے یا مسجد کے اندر چندہ دے تو کوئی حرج نہیں. ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے اتفاق سے میرا وہاں لندن جانا ہوا تھا, مسجد قبا میں, اسٹامفل ہل کی مسجد میں, تو وہاں گیا تو اتفاق سے جو ہے وہاں کے جو مطلب جو ذمہ دار تھے ان سے ملاقات ہوئی, ادھر ادھر کی باتیں ہوئی, تو اس پر وہ کہنے لگے کہ یہاں اسی لائن کے اندر جو ہے یعنی وہاں رہنے والا ایک گورا تھا یعنی نصرانی تھا, وہ مسجد میں آیا کرتا تھا, مسجد سے اس کو خاص تعلق تھا, وہ اکیلا ہی تھا. اس نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ میں اگر مر جاؤں تو میرا پورا مکان جو ہے مسجد کو میں نے ہدیہ کر دیا. بولو, ظاہر بات ہے کہ لندن کے اندر جو ہے ایک مکان کس کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے, کم کچھ نہیں تو 5 لاکھ سے کم تو ہوتی نہیں, ملین کی قیمت ہوتی ہے. لیکن اس کو بہرحال مسجد کے ماحول پسند آیا, اسلام پسند آیا, چاہے وہ اپنے مذہب پر رہا ہو, لیکن یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو یہ مسجد کے اندر میں دے کے جاؤں گا. چنانچہ اس نے سارے کاغذات تیار کر کے دے دیے تھے, مسجد کو دے دیا. تو ایسی صورت میں اس سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لے سکتے ہیں. تو یہ تو مسجد کی ظاہری آبادی ہے اور ایک باطنی آبادی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں, جیسے ہمارے جماعت والے جو ہے گشت میں جاتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, مسجد کے بلاتے ہیں, یہ حقیقت میں مسجد کی آبادی ہے, اور اس میں حصہ لینا یہ حقیقت میں نیک کام کے لیے حصہ لینا ہے. بلکہ مستقل جو ہے اذان اسی لیے ہے کہ اذان سن کر جو ہے لوگ جو ہے مسجد کے اندر آ جائیں. لیکن اذان کے بعد بھی اگر کوئی بلائیں تو کیا ہے, تو فقہاء نے اس میں دونوں باتیں لکھی ہے. بعض مرتبہ اگر ضرورت کی وجہ سے, جیسے مثال کے طور پر سارے لوگ مزدور قسم کے لوگ ہیں, تھکے مادے ہیں, اب فجر کے وقت جو ہے ہر ایک کے گھر میں اذان کی آواز نہیں جائے گی مثلا, تب کوئی آدمی گھوم جائے اور ان کو نوک کر دے یا بلا لے اور وہ برا بھی نہیں مانتے ہوں, تو ایسی صورت میں اس طرح گشت کرنا جو ہے فقہاء نے لکھا ہے جائز ہے. لیکن ہاں, اگر آپ کی اس طرح نوک کرنے سے یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو یا کہ وہ خود بھی ناراض ہوتا ہو, تو پھر ظاہر بات ہے کہ جب ناز ہوگا تو اور زیادہ دور ہو جائے گا. تو مسجد کے قریب کرنا چاہیے, ایسی کوئی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مسجد سے لوگ دور ہو جائیں. تو بہرحال جو یہ جائز ہے, تو بہرحال لیکن زمانۂ جاہلیت میں جو ہے چونکہ یہ حرم محترم جو ہے خانہ کعبہ جو ہے اس کا ادب, اس کا احترام ان کی دلوں میں پہلے سے تھا. اور ایسا نہیں کہ اسلام آنے کے بعد وہ حج کرتے تھے, حج آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آیا ہے. اور مشرک جو ہے وہ بھی حج کیا کرتے تھے, بلکہ ان کی سمجھ کے اعتبار سے وہ سمجھتے تھے ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمارے کپڑے بھی گنہگار ہو گئے ہوں, تو ہم گندے ہیں, ہم خود بھی گندے ہیں, ہمارے کپڑے بھی گندے ہیں, اب پاک جگہ پر جانا چاہیے تو کم سے کم ان گندوں کپڑوں کو تو نکال دینا چاہیے, ایسا سمجھتے تھے. یعنی وہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی کی عقل جو ہے صحیح نہیں, کام کرنے جاتا ہے صحیح, لیکن اس کی جو صورت اختیار کرتا ہے وہ بے وقوفی کی ہوتی ہے.
تو اسی لیے عربی ایک بات ضمن یاد آ کے ذکر کر دیتا ہوں. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے عدو آکل من خیر من صدیق جاہل, یہ عقل مند دشمن جو ہے وہ جاہل دوست سے اچھا ہے. تو ہمارے استاد نے اس وقت سنایا تھا, اس کی مثال ایسی جیسے ایک آدمی سویا ہوا تھا, سمجھ گئے, اس کے وہ چہرے پر اس کی مکھی بار بار آتی تھی, تو بیچارہ یوں نیند میں ایسے ایسے کر دیا کرتا تھا. اس کا ایک دوست جاہل تھا, اس نے دیکھا کہ یار بار بار یہ پریشان کر دی ہے, بڑا پتھر لے کے کھڑا رہا کہ اب جو آئے گی تو اس کو پتھر مار کے مار ڈالوں گا, اب سیدھا پتھر ہی لگا دیا. تو وہ تو اڑ گئی اور وہ بیچارہ کب ادھر اڑ گیا. اس نے پتھر جو مارا تھا کوئی عداوت دشمنی نہیں مارا تھا, اس نے تو اس کو راحت پہنچانے کے لیے, لیکن چونکہ عقل نہیں تھی اس لیے ایسا. تو اسی طرح وہ لوگ جو ہے کپڑے اتار کر جو ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے بدن کو تو اتار کر جو ہے خالی روح سے تو طواف نہیں کر سکتے, تو بدن تو رہے گا, لہٰذا چلو کپڑے تو کم سے کم اتار دو. تو کپڑے اتار کر پھر طواف کرتے تھے. تو نیت ان کی خراب نہیں تھی, نیت تو ان کی اچھی تھی, لیکن عمل ان کا طرز جو تھا وہ غلط تھا. یوں تو اسلام نے اس کو منع کر دیا. تو بہرحال حرم کے ساتھ چونکہ پہلے سے ان کو محبت تھی, اب ظاہر بات ہے کہ جو حرم کی نگرانی کرتا ہو, حاجیوں کو پانی پلاتا ہو, جن کے قبضے میں چابی ہو, ان کو تو بڑا فخر رہتا تھا اس زمانے میں بھی. چنانچہ یہ باتیں یعنی کلام پاک کی یہ آیت جو ہے یہ دونوں ہی کے لیے ہے. تو ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر کے اندر گرفتار ہوئے اور پکڑ لیے گئے, تو دوسرے لوگوں نے ان کو عار دلائی, کہا کہ تم کتنے کیسے عجیب آدمی ہو, یہ کفر شرک میں ابھی تک پڑے ہو, تمہارے بھتیجے کی بات بھی نہیں مانتے, یہ ایسی باتیں کچھ کہی. تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ تم عجیب لوگ ہو تم بھی, کہ خالی ایک برائی ہماری دکھتی ہے, ہمارے خوبیاں تم کو نظر نہیں آتی. ہم جو ہے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, حرم شریف کی آبادی کے اندر محنت کرتے ہیں, یہ سارے کام ہمارے کتنے اچھے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اس کو تم دیکھتے نہیں اور یہی برائی کرتے. تو بہرحال اس چیز کو اچھا سمجھنے میں دونوں یعنی دو وقتوں میں ہوا ہے, کفر کی حالت میں بھی یہ بحث ہوئی ہے اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ بات پیش آئی ہے. چنانچہ صحیح ہند کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ واقعہ منقول ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ مسجد نبوی کے اندر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بہرحال یہاں تو نام نہیں لکھا ہے, کسی اور جگہ ایک صحابی کا نام تھا حضرت عباس جو ہے, حضرت عباس خود موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, ہم اس کے متولی ہیں, مسجد حرام کی اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں, لہذا جو ہے ہمارا مرتبہ بڑا ہے, ہمارا کام بڑا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تو عجیب بات ہے, میری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ تم لوگ اس پر فخر کر رہے ہو, حالانکہ میں جو ہے تم سب لوگوں سے 6 مہینے پہلے ایمان لایا ہوں اور میں نے 6 مہینے پہلے تم سے نماز پڑھی ہے. اس طرح کی بات بھی ہوئی. اور چند صحابہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جمعہ سے پہلے جو ہے ممبر کے قریب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اسی طرح کی. کچھ صحابی کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اس لیے ہم افضل ہیں, دوسرے صحابہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایمان پہلے لے آئے ہیں, جہاد میں ہم شریک ہوئے ہیں, لہذا ہمارا مرتبہ بڑا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا تو انہوں نے ٹوک دیا کہ مسجد میں یہ گڑبڑ سڑبڑ نہیں چاہیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو جمعہ کے بعد آپ سے مسئلہ پوچھ لینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے. چنانچہ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت شریفہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا, جس میں خاص طور سے بتا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستوون, یہ حقیقت میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کون لوگ؟ جو پہلے ایمان لائے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ, اور وہ لوگ جو صرف جو ہے خانہ کعبے کی آبادی کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ بھی نیک عمل ہے لیکن بہرحال ان کا عمل جو ہے اس سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. چنانچہ اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کو ذکر کیا اور تین باتوں کی بشارت بھی فرمائی. پہلی آیت یہ ہے الذین ہاجروا, ایک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کرنے میں ظاہر بات ہے کہ بڑی دشواری ہوتی ہے. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو, رشتہ دار کو, ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے دوسری جگہ چلا جائے, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. عام طور پر دیکھو جماعت والے ایک چلی کی تشکیل کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ کے لیے کہاں چھوڑنا ہوتا ہے, 3 دن کے لیے ہوتی ہے یا ہفتے کے لیے ہوتی ہے یا مہینوں کے, لیکن وہ بھی بھاری پڑتی ہے. کیوں؟ और वो तो हिजरत नहीं है, अपना सामान लेके जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, खाली करीब में जाना है तो अभी। और इसी तरह जो तलबा पढ़ने जाते हैं उनको पूछो कि बचपन के ज़माने में जो पढ़ने गए थे तो शुरू शुरू में जब पढ़ने जाते हैं तो मदरसे में जो है उनको कितना, यानी वो उनका वक्त कितना सख्ती से गुजरता है, बड़ा लंबा गुजरता है, तो क्यों उसकी वजह, हालांकि वो दीन पढ़ने गए थे। तो बहरहाल घर बार का छोड़ना आसान नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अल्लज़ीन हाजरो, जिन्होंने हिजरत, वजा हदू फ़ी सबीलिल्लाह भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, फिर उसके बाद जो है अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी जान को और माल को भी खर्च कर दिया। तो जाहिर बात है कि जिहाद में जब आदमी जब जाता है तो आप पहले अपने अपने सामान के साथ जाता था, अपना खुद का घोड़ा होता था, खुद का नेजा होता था, तलवार होती थी, जो भी असलहा हो खुद के लेके जाते थे हर एक अपने अपने। तो तीन बातें हैं, पहले ईमान, फिर उसके बाद हिजरत, अल्लज़ीन आमनू, एक ईमान है, फिर हिजरत है, फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। और जिहाद का असल मतलब ये है दीन की फैलाने के लिए, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए मेहनत करना, जो भी उसकी शक्ल हो। ये जो किताल जो है और लड़ाई जो है ये बिल्कुल आखिरी शक्ल है, और ये उसी सूरत में जब जो है वो लोग हमें जो है दीन पर चलने से रोकते हों और दीन की तबलीग करने से रोकते हों तो, और अगर ये ना हो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ख़ास तौर से ये बात याद रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम व दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक इनका मर्तबा बहुत ही ऊँचा है, जो ये तीन काम करते हैं वो अल्लाह के नज़दीक बड़े ऊँचे मरतबे वाले हैं। उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं, यानी असल फौज़ो फलाह जो है असल कामयाबी इनके लिए है। जैसे मिसाल के तौर पर एक जमात के अंदर 10 तलबा हो और 10 के 10 कामयाब तो हो जाएं, लेकिन एक जो है 100 में से 100 लेकर आए तो जाहिर बात है उसको क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ा कामयाब है। दूसरे भी कामयाब है लेकिन उनकी कामयाबी और इसकी कामयाबी में क्या फ़र्क है, जो फ़र्क है यही फ़र्क यहाँ भी है। यूँ आगे अल्लाह फरमाते हैं युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, उनका रब उनको खुशखबरी देता है, कितनी बातों का, बिरहमतिम मिन्हु, ख़ास अपनी रहमत की, एक वरिदवानिन, और अपनी खुशनुदी की, व जन्नातिल लहुम, और उनके लिए बागात की। तो सबसे पहली जो है खुशखबरी रहमत की है। देखिए इस दुनिया के अंदर जब तक आदमी ज़िंदा रहेगा कोई भी हो, अल्लाह की रहमत यहाँ दोनों पर है, मुसलमान पर भी है काफिर पर भी है। मुसलमान भी खाता पीता है मुसलमान, और काफिर भी खाता पीता है। मुसलमान में भी अमीर और गरीब होते हैं, काफिर में भी अमीर और गरीब होते हैं। मुसलमान में भी तंदुरुस्त और बीमार होते हैं, काफिर में भी होते हैं, कोई फ़र्क नहीं। और यही वजह है कि बज़ाहिर लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो समझते हैं कि हम तुम बराबर है, जब बराबर है तो क्या फ़र्क है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इसी को जिक्र किया है, हम हसिबल्लज़ीन तरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात सवाअ महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। इस दुनिया के अंदर जो है सब दोनों बराबर हैं, हम में उनमें कोई फ़र्क तो है नहीं। जब फ़र्क नहीं है तो आखिरत में भी हम, या अगर ये कहते हैं तो वहाँ भी हम अच्छे ही होंगे, जैसे कुफ़ार कहा करते थे कि अगर यहाँ हम अच्छे हैं वहाँ भी अच्छे रहेंगे, और अगर हम यहाँ आखिरत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कहता। तो चूंकि असल में अल्लाह की रहमत इस दुनिया के अंदर आम है, सब के लिए है, लेकिन आखिरत में ये रहमत जो है वो खालिस मोमिने के लिए होगी, काफिर के लिए फिर वहाँ कोई रहमत नहीं। और उसके, और ये मुकाबले में किसके, ईमान के। अल्लाह की रहमत जिस पर शामिल हाल होती है वह उसको ईमान की दौलत से नवाजते हैं, जब ईमान की दौलत से नवाजा तो आखिरत में उसके पर ज़रूर मेहरबानी होगी। और अगर जो है इस दुनिया के अंदर उस पर रहमत नहीं हुई, यानी ईमान वो नहीं लाया, तो आखिरत में रहमत का मुस्तहिक नहीं है। यूँ तो ईमान के मुकाबले में गोया रहमत है। और दूसरा अमल था हिजरत, हिजरत के मुकाबले में जो है वो क्या है मालूम, जन्नत। आदमी जब हिजरत करता है तो अपने घर बार को, दोस्तों को, अहबाब को, सब चीज़ों को छोड़ता है, और ये डर रहता है मैं हिजरत करके जब जाऊँगा मालूम नहीं वहाँ मुझे कैसा मकान मिलेगा, वैसा ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी तरह यहाँ मेरा बिजनेस है वहाँ मेरा बिजनेस कायम होगा कि नहीं होगा। उसके जवाब में अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये वहाँ दुनिया के अंदर जब मकान भी ऐसा था, तुमने हिजरत करके अपने मकान को इख्तियार से छोड़ दिया, हम तुमको वहाँ महल्ला देंगे जन्नत के, और ऐसे महल्ला देंगे कि जिनके अंदर नियमतें होंगी वो नियमतें हमेशा हमेशा रहेगी। दुनिया के अंदर आदमी कितना बड़ा भी महल बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं उसमें रहूँगा कि नहीं रहूँगा। चुनाचे रात दिन इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं कि आदमी बहुत मेहनत से शानदार किस्म का मकान बनाता है और बनने उसमें रहने से पहले, उसकी इफ्तिदा से पहले चले जाता है, रात दिन देखते रहते हैं यूँ। और शद्दाद का वाक़ा तो आपको मालूम ही है कि उसने उस दुनिया के अंदर जन्नत बनाई थी, लेकिन जन्नत बनाने के बाद जब जहाँ दाखिल होने के लिए एक कदम अंदर रखा, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इज़राइल इसकी रूह को कब्ज़ कर लो, کریں جس کی وہ قبض کر لی گئی. تو دنیا میں تو ایسا ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں نہیں, نعیفیہ نعیم مقیم. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے شروع کے اندر حالت بہت اچھی ہوتی ہے, آدمی بڑھاپے میں کنگال ہو جاتا ہے, پیسے پیسے کا بلکہ رات دن ہوتا رہتا ہے, سوتا ہے تو لکھ پتی ہے اور صبح ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں, زمین پر پڑ جاتا ہے, رات دن ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا نعیم مقیم, اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, وہ نعمت چھین نہیں جائے گی. اور بہت سی مرتبہ نعمتیں بہت ہوتی ہیں لیکن خود چلا جاتا ہے, اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا, نہیں اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. کیوں؟ تو ایمان کے مقابلے میں جو ہے ایمان لائیں گے اللہ کی خصوصی رحمت حاصل ہوگی, ہجرت کرو گے تو وہاں جنت ملے گی, ایسی جنت کہ جس سے پھر ہجرت نہیں کرنا ہے, جہاں جانا ہی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور اللہ کے راستے کے اندر آپ نے جہاد کیا جس اعتبار سے بھی جہاد ہو اور جہاں جس کی ضرورت ہو, اگر جان کی جان مال کی تو مال کی, دین کے راستے میں آدمی مال خرچ کرے یا دین کے معاملے کے اندر جان خرچ کرے, نیت اچھی ہونی چاہیے. ایسی صورت میں پھر کیا وہاں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. چنانچہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور ایک عرصہ گزر جائے گا موت کے ساتھ آرام کے ساتھ, کوئی تکلیف کا سوال نہیں پیدا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اے جنتیو تم کیسے خوش ہو کہ نہیں ہو مجھ سے؟ جنتی کہیں گے اللہ خوش کیوں نہیں ہے, ہم تو بہت خوش ہیں کہ الحمدللہ اللہ آپ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ نے جہنم سے میں نجات دے دی, پھر جنت کے اندر ہیں تو بس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر تو معلوم نہیں کیا کیا تکلیفیں تھیں, اور کوئی اب کوئی خواہش ہے کسی چیز کی تو کہ نہیں کوئی چیز کی خواہش نہیں, ہر ہماری خواہش یہاں پوری ہو جاتی ہے. یوں جہاں تمن اشارہ نہیں کرتے کہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یوں تو اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک اور بڑی چیز دینے والا ہوں. کہا اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں اپنی خوشنودی تم کو دیتا ہوں, رضوان دیتا ہوں, یوں کہ اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں اہل جنت جو ہے اتنے خوش ہو جائیں گے, اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر دنیا میں ہو تو ہوتے تو اس خوشی کی وجہ سے ان کے دل پھٹ جاتے ہیں. تو یہ تو تین چیزوں میں اور تین قسم کے مجاہدے کرنے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تین خوشخبریاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع اسلام کے اندر جو ہے ہجرت جو ہے صرف فرض نہیں تھی, فرض تو تھی ہی لیکن اسلام کی علامت بھی تھی. یعنی فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو مدینہ منورہ آ جائیں, جس سے جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے جبھی جا کر تو وہاں جا کر سارے ارکان ادا کر سکیں گے. وہاں مکہ مکرمہ میں تو اذان پر بھی پابندی تھی, نماز پر بھی پابندی تھی, ہر طرح جو ہے ان کو ستایا جاتا تھا. تو اب جو بھی اسلام لائے تو اسلام کی اور ایمان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ تم وہاں سے نکل کر یہاں آ جاؤ. یوں تو ہجرت کرنا فرض بھی تھی اور دوسرا ہے کہ ہجرت کرنا گویا مسلمان ہونے کی علامت بھی تھی. اس لیے جو شخص مسلمان تو ہو جائے, وہاں کلمہ تو پڑھ لے لیکن وہاں سے ہجرت نہ کرے. کیوں ہجرت نہیں کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا, بیوی کو چھوڑنا پڑے گا, بچوں کو چھوڑنا پڑے گا. مثلاً بچے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں, بیوی مسلمان نہیں ہو رہی, تو سب کو چھوڑ کے جانا ہے نا, ظاہر بات ہے. تو یہ آسان تھوڑی ہے. اسی لیے اللہ تو چونکہ ہجرت سے مانے بننا رکاوٹ بننے والی چیز یہ تھی, اللہ تعالیٰ اسی کا حکم فرماتے ہیں لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء, اے لوگو تم اپنے باپ داداؤں کو اور اپنے بھائیوں کو کسی کو بھی ایسے دوست مت بناؤ, جگری دوست مت بناؤ کہ اگر ان سے تعلق بہت زیادہ ہے اس تعلق کی وجہ سے تم ہجرت کرنے سے وہ یہ چیز مانے بنے گی, ہجرت نہیں کر سکو گے. کب؟ نستحب الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر پر پسند کرتے ہوں, یعنی وہ کافر ہیں اور تم مسلمان ہو, تو مسلمان ہو تب کیا کرو, ان کو چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. اور اگر تم ان سے دوستی کرتے ہو پکی دوستی, تو ظاہر بات ہے کہ پکی دوستی کے اندر وہ کیا کریں گے, وہ روک دیں گے, نہیں جانے دیں گے, بھائی کہاں جا رہا ہے, ٹھہر جا بات نہیں, ٹھیک ہے تو اپنے مذہب پر رہ لیکن یہیں رہ. اور ظاہر بات ہے اپنے مذہب پر وہ کیسے قائم ہو سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ومن یتولہم منکم فاولئک ہم الظالمون, اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ حقیقت میں بے انصافی کرنے والا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر مومن کا جو کافر بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں یا اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے, نہیں نہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, یہاں بحث یہ ہے کہ ان کے ساتھ دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، ایسی دلی محبت ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے آدمی اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے. اصل محبت تو کسی اللہ رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ رسول سے اگر محبت ہوگی تو پھر ایسی صورت میں ان سب چیزوں کو وہ چھوڑ دے گا. اسی لیے اس کے بعد والی آیت کے اندر جو ہے بڑی تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، کہ دیکھو اگر تمہارے باپ دادا یا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا پورا خاندان، جس کو بھی خاندان سمجھتے ہو، خاندان میں بہت دور تک بھی سب چلے جاتے ہیں نا، اس میں سبھی آ گئے، اور وہ مال جس کو تم نے محنت کے ذریعے حاصل کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہجرت کرتے وقت سارا مال تو لے نہیں جا سکتے ہیں، تجارت ان دخشو نہ کساد ہے، اسی طرح کوئی بزنس مین ہے تجارت کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا میرے گاہک تو سب یہیں رہ جائیں گے، وہاں جہیں جگہ جاؤں گا وہاں نئے گاہک کا کم معلوم نہیں بنیں گے، میری تجارت چلے گی نہیں چلے گی. یوں اور وہ مساکن تردا نہا، اے وہ مکانات جو تم کو پسند ہیں، ہر آدمی کو اپنا گھر پسند نہیں ہوتا ہے، جس کا جیسا بھی ہو، جس کا محل ہے اس کو محل پسند ہے، جس کی جھونپڑی ہے وہ جھونپڑی بھی اس کو بڑی پسند ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کل کائنات وہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ چیزیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ تم کو محبوب ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، یوں دنیا میں پکڑ ہوگی، اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو آخرت میں تو ہونے والی ہی ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. اس سے معلوم ہوا اللہ رسول کی محبت جو ہے سب پر غالب ہونی چاہیے، اگر غالب ہے تو ایسی صورت میں کامیاب ہے، اور ویسے طبعی طور پر جو ہے انسان کو کسی چیز سے محبت ہو وہ الگ چیز ہے، خصوصی طور پر محبت ہوتی ہے، آدمی جہاں رہتا ہے اس گھر کے اندر بھی رہتا ہے. خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جب بڑا بوڑھا ہو جاتا ہے ان کے بیٹے دوسرے اچھے اچھے مکان بھی بناتے ہیں، وہ کہتے چلو پورا مکان میں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں آنا ہے، وہ اسی کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ ایک زندگی بھر آدمی جہاں رہتا ہے وہیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو ایک فطری طبعی محبت ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ہاں مثال کے طور پر جو ہے جس کے ساتھ بھی محبت ہو، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، تو ان سب سے محبت تو ہو، لیکن جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے سامنے وہ محبت چھوڑتا ہے کہ نہیں، اگر اس محبت کو مغلوب کر دیتا ہے پھر تو وہ کامیاب ہے، اور اگر ان کی محبت کی وجہ سے شریعت کے حکم کو توڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت اس کو کم ہے، ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے. تو اس لیے جو ہے عام طور پر میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ دیکھو شادی وغیرہ بیاہ کے موقع پر جو ہے مرد لوگ یوں کہہ کر ہٹ جاتے ہیں، ٹال دیتے ہیں کہ عورتیں نہیں مانتی ہوں. عورتیں کیوں نہیں مانتی بھائی؟ نہیں مانتی ہے تو اور سب باتوں میں مانتی، اس میں نہیں مانتی ہے. اور اسی طرح مرد لوگ بھی یوں کہہ دیتے ہیں بھائی بچے نہیں مانتے ہیں، بچے آپ کے کیسے نہیں مانیں گے، اور سب باتوں میں تو آپ منوا لیتے ہیں. تو شریعت کے خلاف جو چیزیں ہیں جو بالکل ناجائز حرام ہیں، آپ یوں کہہ کر جو ہے اس دنیا میں تو سامنے والے کو چپ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے یہ کوئی جواب نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ ہاں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں شادی کے موقع پر جو ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ چاہے جتنا خرچ کرنا چاہے خرچ کرو، کوئی حرج نہیں، 100 آدمی کو دو، 1000 آدمی کو دو، 1,00,000 آدمی کو کھانا کھلاؤ، تمہاری مرضی کی بات ہے. اگر تمہارے پاس پیسے ہیں، حلال طریقے سے کمائے ہیں اور تم کھلانا چاہتے ہو تو کھلاؤ، کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو ہے تقسیم بھی کرو، غربا کو، فقراء کو بلاؤ، جو کچھ کرنا ہو کرو، لیکن شریعت کی حد میں رہ کر کرو. شریعت کے خلاف اگر کرو گے تو پھر ہم نہیں جانتے، سمجھ میں؟ اس لیے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور عام طور پر جو ہے اس کو کوئی دین سمجھ کے نہیں کرتا، دنیا داری سمجھ کے کرتے ہیں. یہی فرق ہے اس میں اور موت کے بعد. کسی کے گھر کے کوئی میت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو کام کرتے ہیں نا وہ دین سمجھ کر کرتے ہیں عام طور پر، کہ ایسا کریں گے تو یوں ثواب ملے گا، یوں کریں گے تو ثواب ملے گا. اس میں بھی وہی بات ہے، جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لازم سمجھ کر کرنا، یا یہ کہ خاندان میں چلا آ رہا ہے اس لیے اس کو کرنا ہے، یا یہ کہ خود تو کرنا ہے دوسروں سے بھی کروانا ہے زبردستی، تو ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہے. ہاں ویسے جو ہے کسی کے انتقال کے بعد جو ہے آپ جو ہے غریبوں کو صدقہ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، یا اسی طرح کوئی مسجد بنوا دو، مدرسہ بنوا دو، یتیم کہیں ہیں اس کی پرورش کرو، یہ سب کام ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کی میت کو بھی ثواب ملے گا. لیکن یہاں اس کے خلاف اگر کچھ کرو تو وہ سب جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا بھائی گھر سے نکلے تو کہ بھائی فاتحہ پڑھو, بس قبرستان جاؤ تو کہ فاتحہ پڑھو, پھر اس کے بعد کیا تھا کہ یہ کرو کیا تھا کہ یہ کرو, جیسے ختم میں بھی زبردستی نماز کے اندر جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن ختم رکھا ہے اس میں آنا ہی ہے, دیکھیں گے کون کون آیا تھا اور کیوں نہیں آیا تھا. بھائی ارے ٹھیک ہے, وہ کوئی کسی کے زبردستی جیب میں سے تھوڑی پیسے لینا ہے, یہ بھائی وہ تو پڑھنے کے بعد بھی اگر نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا. بھائی مثال کے طور پر آپ نے ایک سپارہ پڑھ لیا, آپ کو بٹھایا, آپ نے پڑھ لیا لیکن آپ نے نیتیں نہیں کی, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ثواب میں تو تھوڑی پہنچے گا, وہ نہیں پہنچے گا. وہ تو آپ خوشی سے یوں کہیں کہ اللہ میں نے جو عبادت کی ہے, جو عبادت بھی ہو ہمارے نزدیک جو ہے عبادت بدنیہ کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک عبادت بدنیہ کا ثواب ہی نہیں ہے, ان کے نزدیک تو نہیں ہے, بہت سے ائمہ کے نزدیک جو ہے آپ نے قرآن شریف پڑھا یہ آپ کی بدن عبادت ہے, تو آپ نے بدن عبادت کر لی, اب آپ یہ نیت کریں کہ اللہ میں نے جو ہے قرآن شریف ختم کیا ہے یہ اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں رشتہ دار کو یا فلاں کو یا میرے دوست کو یا اس کو پہنچا دے, تو ہمارا احناف کے نزدیک تو ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ نہیں ہوتا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں مال خرچ کرو تو ہوتا ہے لیکن میں خالی بدن عبادت جو ہے اس کا ثواب نہیں پہنچا سکتے. خیر لیکن اگر خوشی سے کوئی آدمی کرے تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں, ثواب پہنچ جائے گا. اب یاد اللہ نے آپ کو ایک حق دیا ہے کہ تم نے ایک نیکی کی, اس نیکی کا آپ کی مرضی, آپ اپنے کھاتے میں رکھیں اور چاہے آپ دوسرے کے کھاتے میں دے دیں, اور آپ خوشی سے دیں گے تو کوئی بعید نہیں, اللہ تعالیٰ تو وہ تو اتنے فیاض ہیں کہ آپ کو بھی دیں گے, آپ کو محروم بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ایمان نصیب کیا ہے اللہ تعالیٰ, اور ہجرت کی تو ہماری اس وقت ضرورت ہے نہیں الحمدللہ, جہاں ہم ہیں شریعت کے سارے احکام پر عمل کر رہے ہیں, اور جہاد کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں کہ جہاد کا مطلب یہ کہ دین کی پھیلانے کے لیے, دین کے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے آدمی جو بھی کوشش کرے وہ ساری کوششیں جو ہے وہ جہاد کے اندر داخل ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک قانون بنا رہے ہیں بہت سی جگہ پر کہ اسکول کے اندر وہ قومی ترانہ ان کا ہے وندے ماترم, تو وہ ترانہ ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ شرکیہ جملے بھی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان بچے اس کو کیسے پڑھیں گے, مسلمان بچے اس کو نہیں پڑھیں گے. تو اس سلسلے میں حکومت جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے, خاص کر کے یو پی کی حکومت وہاں لازم قرار دے دیا ہے کہ نہیں پڑھنا ہی پڑے گا, اور اس کی وجہ سے اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ قانون لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں کے علماء وہاں کے جتنے بھی لوگ جو ہیں جو مومنین ہیں جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان کا جذبہ ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ مخالفت یہ بھی کیا ہے, یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ جہاد بھی سیف ہی ہو کہ تلوار ہی چلائی جائے گولی چلائی جائے اسی کو جہاد کہتے ہیں, نہیں جہاد بالقلم بھی ہے. یوں کہ دین کے سلسلے میں جو بھی آدمی محنت کرے وہ حقیقت میں جہاد ہے, جہاد کہتے ہیں اس کو کہ اپنی پوری کوشش کو دین کی خاطر خرچ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی جانی مالی بھی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی مخصوص رحمت ہم سب پر نازل فرمائیں, اور حسن خاتمی کی دور سے اللہ تعالیٰ نواز فرمائیں. ایک مدد الشریف پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.